بڑی بزرگیاں آئی ہیں ان سب سے محبت اور اچھا گمان رکھنا چاہیے. اگر ان کے آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا سننے میں آئے تو اس کو بھول چوک سمجھے, ان کو کوئی برائی نہ کریں. ان سب میں سب سے بڑھ کر چار صحابہ ہیں, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی جگہ بیٹھے اور دین کا بندوبست کیا. یہ اول خلیفہ کہلاتے ہیں, تمام امت میں یہ سب سے بہتر ہے. ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ ہے, اور ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ ہیں, اور حضرت علی کرم اللہ وجہ چوتھے خلیفہ ہیں. یہ اصل میں ایک بنیادی عقیدہ ہے ہمارا کہ جس ترتیب سے خلفاء آئے ہیں اسی ترتیب سے وہ افضل ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا معیار بنا ہے, لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا کہ میرے صحابہ کے پیچھے چلو, مطلب میرا ہر صحابی جو ہے نا وہ کیا ہے, یہ مطلب جس کو کہتے ہیں نا رہنما ہے, کوئی بھی ان کے پیچھے جائے گا تو ہدایت پائے گا. تو اس لحاظ سے جب تمام صحابہ اس وقت کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ جمع ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ وہی اس وقت سب سے افضل تھے, اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ جمع ہو گئے تو اس کے بعد نمبر دو وہی تھے, پھر عثمان رضی اللہ عنہ پہ جمع ہوئے, اور پھر اخیر میں حضرت علی کرم اللہ وجہ پر. لہٰذا اسی ترتیب سے جو خلافت جو ہے اسی ترتیب سے جو ہے نا ان کی افضلیت بھی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو مل کے شیخین کہتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ شیخین کا جو مقام ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک سب سے اونچا ہے, لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ کا جو مقام ہے وہ کوئی کم نہیں ہے. یعنی اس بات کو جاننا چاہیے, بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے مقام کو ان حضرات کے مقام کو بڑھانے کے لیے گھٹانا چاہتے ہیں, یہ تو بہت ہی غلط بات ہے. اس کی مثال آپ اس سے سمجھیں کہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ یہ ہاتھ اس ہاتھ کے اوپر ہے, مثال کے طور پر اس کے درمیان کوئی فکس چیز ہو تو میں یہ ہاتھ جتنا جتنا اوپر بلند کروں گا تو ساتھ یہ دائیں ہاتھ بھی بلند ہوتا جائے گا خود بخود. تو علی کرم اللہ وجہ کے فضائل بیان کرنے سے ان حضرات کی تنخیص نہیں ہوتی بلکہ ان حضرات کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. مثلا میں علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں اگر یہ حدیث شریف بیان کرتا ہوں کہ میں علم کا شیر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے, تو اس کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں, یہ ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ ایسے ہی ہیں, لیکن چونکہ مجموعی اعمال کے لحاظ سے اب وقت صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام اور عمر رضی اللہ عنہ کا مقام ان سے افضل ہے, لہذا اونچا ہے, لہذا جیسے جیسے علی کرم اللہ وجہ کی فضیلت ثابت ہوتی جائے گی اسی طریقے سے ان حضرات کا مقام بھی بلند ہوتا جائے گا. لہذا کبھی بھی علی کرم اللہ وجہ کے فضائل بیان کرنے میں بخل نہیں کرنا چاہیے. کبھی کبھی اس طرح ہو جاتا ہے کہ جیسے بعض لوگ کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں, یہ مناظرہ جو ہے نا خطرناک چیز ہے, آسان نہیں ہے. مناظرہ کے دوران حق پر جمے رہنا یہ بہت مشکل کام ہے, لہذا جن کو مناظرہ کے اصول کا علم نہ ہو اور مناظرہ میں حق پر قائم نہ رہ سکتا ان کو مناظرہ کرنے کی ممانعت بیان کی جاتی ہے تاکہ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حق کو یعنی چھوڑ نہ دے. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ بعض لوگ ایسے لوگ کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں جو کہ شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں تنقید کرتے ہیں, لہٰذا ان کی ضد میں آ کر لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شان میں تنقید کرتے ہیں, بہت ہی غلط بات ہے. دیکھیے, اگر کوئی نعوذ باللہ من ذالک عیسائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیب الفاظ کہے تو وہ تو بدبخت تباہ ہو گیا, لیکن اس کے ضد میں آ کر عیسیٰ علیہ السلام کو تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. عیسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر ہے اور اولو العزم پیغمبر ہے, صاحب شریعت پیغمبر ہے, لہٰذا ان کی شان میں بھی ہم کچھ غلط نہیں بیان کر سکتے. ہمیں اپنے آپ پہ جو ہے نا وہ اپنے جو اسٹیبل مقام ہے اس سے ہٹنا نہیں چاہیے, یہ بہت ضروری ہے. اس میں جو ہے غلطی ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس غلطی سے بچائے. صحابہ کا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ بڑے سے بڑا ولی بھی ادنا درجے کے صحابی کے مرتبے کے برابر نہیں پہنچ سکتے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, ان کو آپ ایک طرف لے جو کہ علم کے سمندر ہے, کتنے لوگ ان کے شاگرد ہیں اور کتنی فقاہت ہے ان کی, ان کی فقاہت بھی مسلمہ, ان کا تقویٰ بھی مسلمہ, یہ ساری چیزیں ہم مانتے ہیں, لیکن حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے نہ آؤ کیونکہ مجھے اپنا چچا یاد آتے ہیں, حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے نعوذ باللہ مثال وہ جو کفر کی حالت میں جب کافر تھے اس وقت جو ہے نا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا, جو کہ بڑی بے دردی کے ساتھ ان کا مسلح کرا دیا کیا گیا تھا, لہٰذا جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آ جاتے تھے. اور یہ جو ہے نا ان کو جو منع کیا تھا وہ اپنے لحاظ سے منع نہیں کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تکلیف کو کم کرنا چاہتے تھے, بلکہ اس کی وجہ یہ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اس میں حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ کا فائدہ تھا. اور فائدہ یہ تھا کہ جو مطلب جن کے ذریعے سے کسی کو فیض ملتا ہے, جن کے ذریعے سے کسی کو دین ملتا ہے, اگر اس کے دل میں اس کے بارے میں کدورت آ جائے تو اس کو پھر نقصان ہوتا ہے, اس کو پھر فیض سے ہی نہیں ملتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ پتہ تھا کہ جب میرے سامنے آئے تو میرے دل میں ان کے لیے کدورت آ سکتی ہے جس کی وجہ سے ان کو نقصان ہوگا, تو ان کو نقصان سے بچانے کے لیے, ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو برداشت کے پہاڑ تھے, آپ برداشت تو کر سکتے تھے, کوئی مسئلہ نہیں تھا, بڑی بڑی باتیں برداشت کر دیتے, لیکن اس میں چونکہ صحابی کا خیال تھا لہٰذا ان کو جو ہے نا اپنے طرف سے جو ہے ہٹا دیا تھا کہ آپ میرے سامنے نہیں آئے. تو یہ حضرت جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں شام چلے گئے تھے تاکہ میرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سامنا نہ ہو. اس کے باوجود حضرت کا مقام امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا ہے. دیکھیں حضرت جو ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی, یہ چونکہ اس وقت ابو سفیان کی بیوی تھی اور اس نے ابن حمزہ رضی اللہ عنہ کا مسئلہ کیا تھا اور جو ہے نا مطلب فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئی, لیکن خود کہتی ہیں کہ جب میں مسلمان نہیں ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ میرے لیے نزدیک تمام دنیا کے خیموں سے مبغوض خیمہ تھا, یعنی اس کے ساتھ مجھے بغض تھا, لیکن جیسے میں مسلمان ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ میرے لیے تمام دنیا کے خیموں سے زیادہ محبوب خیمہ تھا. یہی وہ چیز ہے کہ صحابہ کرام جس وقت ایمان لے آتے تھے یعنی کفر کو چھوڑ دیتے تھے, پھر وہ انتہائی بلندیوں پہ پہنچ جاتے تھے, انتہائی بلندیوں پہ پہنچ جاتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں نا, ایک بہت تیز روشنی ہو, ایک بہت تیز روشنی ہو اور اس کے سامنے حائل ہو, کوئی دیوار ہو یا کوئی چیز ہو اور ایک چیز جو ہے نا بالکل سائے میں پڑی ہو, اس کا جو ہے نا وہ اس کی روشنی کو اس کو نہیں مل رہی ہو, تو ظاہر ہے اس وقت تو اندھیرے میں ہے, لیکن جیسے ہی وہ چیز درمیان سے ہٹا دی تو جتنی روشنی تیز ہوگی وہ ساری روشنی اس کو ملے گی. اسی طریقے سے کفر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے جو محروم تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے جو محروم تھے, جیسے ایمان کی حالت میں آ گئے وہ پردہ ہٹ گیا اور پورے کا پورا نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مل گیا, لہذا ان کا مکمل تزکیہ ہو جاتا تھا اور وہ انتہائی بلندیوں کے اوپر پہنچ جاتے تھے. صحابہ کرام وہ قوم تھے جن کو اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نافذ کرنا تھا ان کے ذریعے سے, بلکہ ان کے اوپر نافذ کرنا تھا. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بعض دفعہ تکوینی طور پر ایسی غلطیاں ہو گئی, اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو فیصلے تھے اس کے بارے میں جو ہونے چاہیے تھے, امت کے سامنے آنے چاہیے تھے, وہ کیسے ظاہر ہو جاتے. اس کو ظاہر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ تو ہونا چاہیے تھا. دیکھیں قرآن بھی شان نزول کے مطابق اترا ہے, شان نزول کے مطابق یعنی واقعہ ہو جاتا, واقعہ کے بعد جو ہے نا قرآن پاک کی آیت آتی تھی, حکم آ جاتا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے بھی ظاہر واقعات کی بنیاد پر آئے ہیں. تو اب اگر یہ غلطیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے نہ ہوتی تو اس صورت میں وہ فیصلے نافذ نہیں کیے جا سکتے تھے, وہ احکامات نہیں آ سکتے تھے, چونکہ ان صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ان احکامات کے تنفیذ کا ذریعہ بنایا گیا ہے. لہٰذا اللہ جل شانہ نے بھی ان کے کل کے برات کا اعلان کر دیا, رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, ان کے بارے میں مکمل فرمایا دیا کہ میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علی الاعلان ان کے بارے میں بالکل وضاحت کے ساتھ فرما دیا اللہ فی اصحابی لا تتخذوا غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. اے میرے امتیو, تمہیں میرے صحابہ کے بارے میں خدا کا واسطہ, میرے بعد ان کو میرے بعد ان کے ملامت کا نشانہ نہ بنانا. جو ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں وہ اصل میں میری محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ محبت رکھتے ہیں, جو ان کے ساتھ بغض رکھتے ہیں وہ اصل میں میری بغض کی وجہ سے ان کے ساتھ بغض رکھتے ہیں. تو اب اس سے پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے لیے سمجھ کر ساری باتیں ان کی اپنے اوپر ڈال دی. جیسے دیکھیں نا وہ استاد جو ہے وہ شاگرد کی ہر بات کو وہ لے لیتا ہے اور وہ جو ہے نا اس کے بارے میں کہتا ہے کہ جو کوئی بات ہو تو استاد کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے. تو اب اگر صحابہ کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے اصولوں پر اعتراض ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تربیت کی کیا ہم ان کے بارے میں کہہ سکتے ہیں؟ آج اگر ہم کسی اچھے استاد کے بارے میں کہہ دیں کہ دیکھیں یہ شاگرد جو ہے نا مطلب ایسے ہیں تو ظاہر ہے وہ استاد اس استاد کو تکلیف ہوتی ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کچھ کہنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے. اصل میں یہ ہمارے آنکھوں کی کوتاہی ہوتی ہے. ایک بات بتا دیتا ہوں, دیکھیں توبہ جو ہے توبہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جس نے توبہ کیا کسی فعل سے وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے وہ عمل کیا ہی نہیں, وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے عمل کیا نہیں. اب صحابی سے اگر غلطی ہوئی ہے تو اس کو توبہ بھی صحابیت کا نصیب ہوا ہے, اس کو توبہ بھی صحابیت کا نصیب ہوا ہے. مثلا ایک صحابی سے جو ہے مطلب جس وقت جو ہے نا وہ زنا کا فعل سرزد ہو گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے, یا رسول اللہ میرے مجھے پاک کر دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ شاید یعنی مطلب یہ کہ کوئی مطلب غلط بات کر رہا ہے, یعنی مطلب صحیح بات نہیں بتا رہا. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں آپ نے بوسہ لیا ہوگا, آپ نے یہ کیا ہوگا. ان کہا نہیں میں نے تو اس طرح کیا, یہ حرکت کی ہے مجھے پاک کر دیجیے. اس کے بعد جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے اپنا چہرہ پھیر دیا کہ کہیں مطلب یہ بات میں سن نہ لوں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہ کام کیا مجھے جو ہے نا پاک کر دیجیے. چار مرتبہ جب اپنے اوپر گواہی دے دی, چار مرتبہ جب اپنے اوپر گواہی دے دی, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر حد جاری کرنے کا وہ جو ہے نا حکم فرما دیا. تو اس وقت جو ہے نا وہ جب ان کو حد جاری ہو رہا تھا پتھر مارے جا رہے تھے تو ایک پتھر جو لگا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کا, وہ اس سے جو خون کے چینٹے جو نہ آئے تو اس پر جو ہے نا وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی مذمت کے الفاظ کہے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد ان کو کچھ نہ کہو, انہوں نے ایسا توبہ کیا, اگر یہ پورے حجاز پر بھی تقسیم کی جائے تو ان کے لیے کافی ہو جائے. دیکھیں ٹھیک ہے حد جاری ہو رہا ہے, حد کس لیے جاری ہو رہا ہے؟ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا نفاذ ہو جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پتہ چل جائے. اس سے اس صحابی کا مقام کم نہیں ہو رہا, اس صحابی کا مقام اس توبے سے کتنا اونچا ہو رہا ہے, دیکھیں کتنا عظیم توبہ اس نے کیا ہے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کسی عمل کی وجہ سے جو ہے برا نہیں سمجھنا چاہیے. بلکہ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کی ہے, انہوں نے تاریخ الخلفاء اس فکرے پہ ختم کی ہے, تاریخ الخلفاء جو ہے اس فکرے پہ ختم کی ہے کہ اب میں کچھ اور نہیں کہہ سکتا کیونکہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے یہ روایت پہنچی ہے, یہ روایت پہنچی ہے کہ اگر صحابہ کے بارے میں تمہیں پتہ چل جائے کہ انہوں نے قتل کیا تب بھی کچھ نہ کہو, تب بھی کچھ نہ کہو, ان کے بارے میں زبان بند رکھو. اب میں اپنا قلم اس سے آگے نہیں لے جا سکتا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا صحابہ کے بارے میں جو آپس میں جو مشاجرات ہوئے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے شاگرد تھے, تو ظاہر جو استاد کے بارے میں آدمی تو کہہ سکتا ہے کہ وہ حق پر تھے. اور ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بھی ہے کہ حق پر جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ تھے, لیکن اشتہاری خطا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تھی. تو ان کو ایک اجر ملا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اور علی کرم اللہ کو دو اجر ملے, کیونکہ اشتہاد کا اصول یہ ہے کہ جو مجتہد غلطی کرتا ہے اس پہ اس کو ایک اجر ملتا ہے اور جب غلطی نہیں کرتا تو اس کو دو اجر ملتے ہیں. تو اس مسئلے میں علی کرم اللہ وجہ کو دو اجر مل رہے ہیں ہمارے نزدیک اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ایک اجر مل رہا ہے. یہ بات جو ہے وہ تو یہ حضرت بصری رحمۃ اللہ سے جب پوچھا گیا انہوں نے بڑا تاریخی فکرہ فرمایا اللہ جل شانہ نے اس مقدس خون سے ہمارے تلواروں کو بچایا ہوا ہے, اب ہم اپنی زبانوں کو آلودہ نہیں کرنا چاہتے. اللہ جل شانہ نے اس مقدس خون سے ہمارے تلواروں کو بچایا ہوا ہے, اب ہم جو ہے نا اپنی زبانوں کو آلودہ نہیں کرنا چاہتے. اس وجہ سے صحابہ کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کو یاد رکھا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کے بارے میں سب سے زیادہ خیال رکھنے والے تھے اور دین کے بارے میں کوئی مطلب رعایت نہیں دیتے تھے, دین کے بارے میں کوئی رعایت نہیں دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذات کے بارے میں تو غصہ ہی نہیں کرتے تھے, لیکن جس وقت دین کی بات آ جاتی تو جلال آ جاتا اور یہ درمیان میں دو ابرو کے درمیان ایک رکھ کہ وہ جو ہے نا وہ اوپر آتا تھا غصے کی وجہ سے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ان چیزوں کا علم نہیں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو علم تھا کہ اس قسم کا بات ہوگی, اس قسم کی بات ہوگی, پیشنگوئی بھی فرمائیے. لیکن اس کے باوجود جب ان کلمات کو بیان فرمائے تو اس کے پیچھے کون سی بات ہے؟ اس کے پیچھے یہی بات ہے کہ ان صحابہ کرام کو اللہ جل شانہ نے شریعت محمدی کی تنفیذ کے لیے چونکہ چن لیا تھا, لہٰذا ان سے اس قسم کی غلطیاں ہونی تھی. اگر کوئی صحابی شراب نہ پیتے تو شراب کا حکم کیسے جاری ہوتا؟ اگر کسی صحابی سے زنا نہ ہوتا تو زنا کا حکم کیسے جاری ہو سکتا تھا؟ اگر آپ کسی صحابی سے چوری نہ ہوتی تو چوری کا حکم کیسے نافذ ہو سکتا تھا؟ ان تمام چیزوں کے لیے یعنی جن چیزوں کا مطلب جاری کرنے کا مقام وہ ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیبا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا دی گئے. جیسے مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انشاءاللہ کہنا ایک دفعہ بھول گیا تھا, تو فرمایا ولا تقول ان شيئا اني فاعل الا كيف الا ان شاء الله, مطلب ایسی بات نہ کرے کہ آپ کہہ دیں کہ میں کل جو ہے نا ایک کام کروں گا اور انشاءاللہ آپ نہ کہہ دیں. اب دیکھیں اس مسئلے میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا کوئی مسئلہ نہیں تھا, یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے کروایا گیا, حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو براہ راست اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں تھے, براہ راست اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں تھے. اس کے بعد جو کام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مطلب کروایا جا سکتا تھا وہ ان سے کروایا گیا, وہ ہار جو گم ہوئے تھے اس کے پیچھے جو رہ گئی تھی وہ ان سے کروایا گیا تھا, جو کام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروایا جا سکتا تھا وہ ان سے کروایا گیا. عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت سارے جو ہے وہ ہے کہ وہ ان سے کام ہو جاتا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی معافی آ جاتی اور ایک حکم آ جاتا. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا, کچھ کام حضرت مطلب ظاہر مطلب دوسرے صحابہ سے ہوئے تھے, لہٰذا یہ سب تکوینی باتیں تھیں. تکوین کو دیکھیں, ہماری شریعت بڑی عجیب ہے, میں یہ بات پہلے بھی کر چکا ہوں کہ جو ہماری شریعت ہے نرالی شریعت اس لحاظ سے ہے کہ ایک تو اس میں قرآن بتدریج اترا ہے اور شان نزول کے مطابق اترا ہے. شان نزول کیا چیز ہے؟ ذرا تھوڑا سا تو غور کر لے, یہ تکوینی چیز ہے. شان نزول کیا ہے؟ تکوینی چیز ہے. کوئی واقعہ ہو گیا اور اس کے بارے میں حکم آ گیا, حکم تشریح آتا ہے اور وجہ تکوینی بنتی ہے. یہاں پر تکوین اور تشریح آپس میں ایسے ملے جلے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ تقدیر پر ایمان نہ لاؤں تو کیا کروں, تقدیر پر ایمان نہ لاؤں تو کیا کروں. دیکھیں بلے پہلے سے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت میں یعنی جو قرآن پاک اتارا جاتا تھا اس کے بارے میں واقعات ابھی ہوئے نہیں, لیکن اس کے بارے میں احکامات پہلے سے موجود ہیں. انا انزلنا فی لیلۃ القدر, لیلۃ القدر میں قرآن کو اتارا گیا تھا, وہ جو ہے نا 24 رمضان کو وہ جو ہے نا یعنی اس آسمانی دنیا پر جو ہے نا لوح محفوظ سے اتر گیا تھا, اس میں سب کچھ موجود تھا اور واقعات بعد میں ہونے والے ہیں, لیکن اترے تمام واقعات کے مطابق تکوینی واقعات کے مطابق. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اترا ہے تکوینی واقعات کے مطابق. تو اسی طریقے سے صحابہ کرام کی چیزیں تکوینی سمجھ لے تو کیا مشکل ہے؟ جب قرآن کو مان لیتے کہ یہ تکوینی واقعات کے مطابق اترا ہے اور یہ بالکل عین شریعت کا بالکل یعنی نوک پلک جو ہے وہ درست کر رہے ہیں تمام چیزیں, ہم کہتے ہیں کہ انبیاء کرام معصوم ہیں اور صحابہ کرام محفوظ ہیں. انبیاء کرام معصوم ہیں, ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی, وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں, ان سے غلطی کروائی نہیں جاتی. اور صحابہ کرام جو ہے یہ محفوظ ہے, اگر ان سے غلطی کروائی گئی تو فوراً اس کی کریکشن بھی کر دی گئی, فیصلہ نافذ ہو گیا, شریعت نافذ ہو گئی, پھر دوبارہ اپنا مقام ان کو دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ نصیب فرما دی اور ساری باتیں جو ہے مطلب دوبارہ نئی سیرے سے وہی ہو گئی. ایمان, اچھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور بیویاں سب تعظیم کے لائق ہیں, یہ اہل سنت والجماعت کے ایسے عجیب شان ہے جس کا بیان کر کے انسان کو وجد آتا ہے. صحیح بات ہے, دیکھیں ایک طرف صحابہ کے مقام کو اتنا زبردست بیان کیا جا رہا ہے, دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا مقام بیان کیا جا رہا ہے, تیسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کا مقام بیان کیا جا رہا ہے. کسی کے ساتھ کوئی زیغ نہیں ہے, کسی کے ساتھ کوئی مخالفت نہیں ہے, سب کو اون کر رہے ہیں, سب ہمارے ہیں, سب ہم سب کے ہیں. تو یہ بات ہے کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آل بیت حضرت علی کرم اللہ وجوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ, حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابن عباس رضی اللہ عنہ, یہ سب آل بیت ہیں, آل بیت رسول ہیں, آل بیت رسول ہیں. ان کا ایک مقام ہے, اس مقام کو آپ ذرا تھوڑا سا اندازہ کر لے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی ان کی اپنی شان کیا کم تھی, لیکن دعا کر رہے ہیں استسقاء کے لیے, دعا کر رہے ہیں، بارش کے لیے دعا کر رہے ہیں، حضرت عباس صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے کر کے کہتے ہیں یا اللہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تھے تو ہم ان سے جو ہے نا وہ یعنی وہ وسیلہ ان کا وسیلہ پکڑ کر پھر سے دعا کرتے تھے کہ بارش کر دیجیے، آپ بارش کر دیتے تھے، اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو آپ کے سامنے کر رہے ہیں، ان کی برکت سے ہمیں بارش دیتے ہیں. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں بچپن میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ کھیل رہے ہیں، ساتھ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، خلافت کا مسئلہ ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہے. اور غلطی ہو جاتی ہے، ظاہر بچے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، کہہ دیتے ہیں تم ہمارے غلام ہو، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حسنین میں سے کہتے ہیں تم ہمارے غلام ہو، وہ جو ہے نا وہ روتے ہوئے جاتے ہیں اپنے جو ہے نا والد کے پاس کہ ہمیں غلام کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا واقعی کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل واقعی، انہوں نے کہا جا کر لکھوا لو. اب وہ بچے کہاں لکھ سکتے تھے؟ بچے کہاں، عمر رضی اللہ عنہ خود آ گئے اور انہوں نے مطلب جو ہے نا وہ یعنی وہ شکایت کر دی حضرت علی کرم اللہ سے، دیکھ کے ہمیں غلام کہہ رہے ہیں، لکھوا کے نہیں دے رہے، آپ ان سے لکھوا لیجئے. تو علی کرم اللہ جو کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتے ہیں، وہ کیسے لکھ سکتے ہیں، اتنا ممکن ہے؟ آپ غلام تو ہے نہیں. انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ کو لکھنا پڑے گا، آپ لکھ لیں، ضرور لکھ لیں، میں انشاءاللہ اس رکے کو اپنے ساتھ قبر میں لے جاؤں گا، یہی ہمارے لیے شفاعت ہوگی. ہاں یہ والی بات ہے، دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کس قسم کی بات کرتے ہیں. اب اگر کچھ لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسے ہوا اور حسنین کریمین کے ساتھ ان لوگ، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان جب عقل کو چھوڑ دیتا ہے اور عقل سے عقل کو استعمال کرنا چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس قسم کی باتیں آ جاتی ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب غنیۃ الطالبین میں ایک حدیث شریف روایت کی ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے فرمایا جب میرے صحابہ کو برا بلا کے نج کہا جانے لگے، اور صحابہ کرام میں تینوں شامل ہیں، صحابہ، اہل بیت اور امہات المومنین، یہ تینوں کے تینوں اس میں شامل ہیں، تو فرمایا کہ جب ان کو برا بلا کہا جانے لگے اس وقت تم یوں کرو، اس وقت جو عالم ہے اس کو اپنا علم ظاہر کرنا چاہیے، اگر وہ اپنا علم ظاہر نہیں کرے گا تو نہ اس کا فرض قبول ہے نہ اس کا نفل قبول ہے، نہ اس کا فرض قبول ہے نہ اس کا نفل قبول ہے. اور فرمایا ایسے لوگ کے ساتھ نہ اٹھو نہ بیٹھو، نہ مجالست کرو نہ مناقحت کرو، ان کے ساتھ نکاح بھی نہ کرو. یعنی مکمل بائیکاٹ کرنے کا حکم ہے، مکمل بائیکاٹ کرنے کا حکم ہے کن کے ساتھ؟ وہ لوگ جو صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں، جو صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں ان کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کرنے کا حکم ہے. لہذا ہم لوگ دیکھیں جو اپنے آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا مقتدا سمجھتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جو ہے نا وہ پیغمبر سمجھتے ہیں، ان کی بات ان تک پہنچ گئی ہے. لہذا ایسے لوگوں سے جو صحابہ کو برا بلا کہتے ہوں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں چاہیے، بعض دفعہ بڑی مہنگی پڑتی ہے. ابھی لاہور سے میں آیا ہوں، لاہور میں کچھ حضرات تھے ان کے ساتھ میری بات چیت ہو گئی، تو مجھے تو صحیح بات ہے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور میں تو صحیح بات ہے اتنا ڈر گیا، میں نے کہا صحبت بد کا یہ فائدہ نقصان ہے صحبت بد کا. انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک علیہ اعلان کہا کہ باقی باتیں تو چھوڑ لیکن معاویہ کو میں اچھا نہیں کہہ سکتا، اور اپنے آپ کو کہتے ہیں اہل سنت. میں نے کہا انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ حسنی سعید بھی ہیں، حسینی سعید بھی ہیں. اچھا ان سے جو ہے نا وہ فرمایا، وہ پوچھا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت اچھی ہے یا امیر معاویہ رحمۃ اللہ کی؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کی حکومت تو مثالی ہے ہی نا، آپ سب کو معلوم ہے. سوال بڑا مشکل کیا گیا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا اگر عمر بن عبدالعزیز کا مقام اس گھوڑے کے اندر جس پر معاویہ رحمۃ اللہ بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میت میں جہاد کر چکے ہیں، اگر اس گھوڑے کے نتنے کے اندر جو گرد آئے ہوئے ہیں نا اس کے برابر پہنچے تو اس کا بہت بڑا مقام ہوگا، کیونکہ وہ آنکھ کہاں سے لائے گا جس آنکھ سے معاویہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. ہاں جس آنکھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاویہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا ہے وہ آنکھ عمر کے پاس کہاں ہے؟ ہاں یہ والی بات ہے. تو بات یہ کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ باوجود حسنی سعید اور حسینی سعید ہونے کے، حالانکہ آبا و اجداد کی جو محبت ہے فطری چیز ہے، انہوں نے اس قسم کی بات کی. تو میں نے کہا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس قسم کی باتیں نہ کرو، لیکن وہ کہتے تاریخ یہ کہتی ہے. میں نے کہا تاریخ، ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ ایک انگلینڈ کے ایک پروفیسر تھے، وہ تاریخ لکھ رہے تھے عالم کے، تاریخ عالم، وہ بڑی ملٹی سٹوری بلڈنگ میں بیٹھے ہوئے تھے، نیچے شور تھا اٹھ گیا، تو اس نے دیکھا کہ کیا ہوا ہے، وہ لفٹ کے ذریعے نیچے آ کر دیکھا جمگٹا بنا ہوا ہے، پتہ چلا کہ قتل ہوا ہے. اب جتنے لوگوں سے پوچھ رہے ہر ایک الگ سٹوری بیان کر رہے ہیں،
کہ یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا, حالانکہ مجمع موجود ہے, یعنی ابھی منتشر بھی نہیں ہوا, مجمع موجود ہے اور مختلف روایتیں مل گئی. یہ صاحب ہوشیار تھے, یہ اوپر چلے گئے, اس نے اپنے تاریخ اوقات جتنے جمع کیے وہ سب کو جلا ڈالا. تو کسی دوست نے کہا یہ آپ نے کیا حرکت کی, انہوں نے کہا دیکھو میرے سامنے ایک واقعہ ہوا ہے, میں اس کے بارے میں اب نہیں کہہ سکتا ہوں کہ کس کی بات روایت صحیح کس کی غلط ہے, تو میں اب اپنے زندگی کے واقعے کا فیصلہ نہیں کر سکتا, تو میں کس طریقے سے اوپر گزرے ہوئے فیصلوں کا فیصلہ کر سکتا ہوں, یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا, اس کی ذمہ داری میں نہیں لے سکتا. پاکستان بنے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے, 50 سال سے کچھ زیادہ ہوا ہے. جو حضرات اس وقت موجود تھے ان میں سے کچھ ابھی زندہ بھی ہیں, کچھ ابھی زندہ بھی ہیں, بے بہت بوڑھے لیکن کچھ ہیں, ورنہ ان کو دیکھنے والے تو زندہ ہیں ہی بہت سارے لوگ. ان سے پوچھو کہ پاکستان بننے کے کیا واقعات تھے, ان میں سے آپ کو مختلف پرشنز مل جائیں گے اور بالکل 180 ڈگری کنٹراسٹ آپ کو مل جائیں گے, کہ بالکل ایک کہے گا ایک بات اور دوسرے کہے دوسرا بات. ہم پشاور میں تھے, پشاور میں تھے جو ریڈیو پر خبر نشر ہوئی کہ پشاور یونیورسٹی کے ہاسٹل سے عراق کا اسلحہ پکڑا گیا, حالانکہ ہم پشاور میں موجود, جھوٹ تھا بالکل جھوٹ. ہاں ہم ہنس رہے ہیں کہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں, اور ظاہر بالکل حکومت کا پروپیگنڈا چل رہا ہے اور اتنی بڑی خبر بھی نشر کر لی. ہاں اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں یہ مختلف وجوہات سے اس قسم کی بات ہوتی ہے, کوئی درمیان میں ہم اپنی زندگی کا بھی کسی واقعے کی ذمہ داری نہیں لے سکتے. تاریخ تو بڑی عجیب چیز ہے, اس میں تو اچھی بھی آتی بھی ہیں بری باتیں بھی ہیں, اور اچھی اور بری باتوں کا فیصلہ کرنے کا کوئی نظام اس میں نہیں ہے کہ کیسے فیصلہ کریں گے. طبری جو ہے یہ ایک کتاب ہے, تاریخ طبری جس کو کہتے ہیں, اس نے مختلف لوگوں کی روایت قلم بند کی ہے ان کے حوالے سے. ان میں آپ کو ایسے روایت بھی ملیں گے جس میں علی کرم اللہ وجہ کو نعوذ باللہ من ذالک تقریباً گالیاں دی گئی ہیں, اور ایسی روایت بھی موجود ہوں گے جس میں علی کرم اللہ کا مقام جو ہے تقریباً پیغمبر کے درجے تک اس تک جو ہے پہنچا دیا گیا. یہ تو تاریخ ہے, تاریخ کے اندر کیا چیز ہے, تاریخ کے اندر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. تو اب تاریخ کا فیصلہ کرتے ہیں, قرآن ایک کہہ رہا ہے, حدیث ایک کہہ رہا ہے, آپ تاریخ سے اس کو جھٹلا رہے ہیں. تاریخ تو بڑی بوری چیز ہے, وہ بہت کمزور چیز ہے, تاریخ پر آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں. دیکھیں جس جو چیز آپ کے عقیدے میں گھس گیا ہو, جو چیز آپ کے عقیدے میں ہو, وہ آپ قرآن اور متواتر حدیث کے علاوہ تبدیل نہیں کر سکتے ہیں. متواتر حدیث جو ہوتے ہیں اسی کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ جو عقیدہ ہے ہمارا صحابہ کے بارے میں, یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. قرآن و سنت سے جب یہ ثابت ہو گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ ان کے بارے میں کچھ نہ کہو, اب آپ تاریخ کی ایک بات کو بنیاد بنا کر آپ جو ہے اس بات کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں, کتنی بری حرکت ہے. لہٰذا اس طرح نہیں کریں. میں نے ان حضرات سے بہت کہا کہ آپ اس طرح نہ کریں, آپ جو ہے نا رجوع کر لیں. آخر میں نے کہا میں آپ سے برات کا اعلان کرتا ہوں, میں آپ کے ساتھ بات چیت بند کر لیتا ہوں, مجھے آپ لوگوں کے ساتھ کوئی بات نہیں کرتی. لکم دینکم ولی دین, آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے پھر وہاں پتہ چل جائے گا کہ آپ کا مقام کدھر ہے. ہاں پھر یہی مجھے کہنا پڑا, اس کے علاوہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. تو بہرحال یہ والی بات ہے کہ اس طرح جو ہے انسان ڈر جاتا ہے. کچھ لوگ کچھ ساتھیوں کے یا اپنے بڑوں کے جوش میں آ کر جو ہے اس قسم کی بات کہ بھائی اگر بڑا ایک غلطی کر چکا ہے تو ان سے بڑوں کا خیال رکھو, ان سے بڑوں کے وہ جو ہے نا ان سے زیادہ بڑوں کے بارے میں کہہ رہا ہے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ قیامت میں موجود ہیں, ان کے خلاف باتیں کرنے والے موجود ہیں. مجھے بتا دے اگر وہ ان کے خلاف بول چکے ہیں آپ کس کے پاس کھڑا ہونا پسند کریں گے, قیامت کے دن آپ کس کے پاس کھڑا ہونا پسند کریں گے, صحابہ کے پاس یا ان کے خلاف باتیں کرنے والوں کے پاس؟ کوئی جرت کر سکے گا کہ میں ان کے خلاف باتیں کرنے والوں کے پاس کھڑا ہو سکتا ہوں؟ اس وقت پتہ چل جائے گا, اس وقت تو یہ ہماری بات ہی نہیں ہوگی کہ میری پارٹی ہے, یہ میرا فلاں, یہ میرا فلانا. پارٹی وارٹی کیا ہے وہاں پر؟ تو صورتحال یہ ہوگی کہ قرآن میں ایک منظر کشی کی گئی ہے کہ جو بڑے بڑے لوگ ہوں گے لیڈر, وہ پہلے جہنم کے اندر جا چکے ہوں گے, اس کے بعد جب دوسرے لوگ آئیں گے جو ان کے فالوورز ہوں گے, تو یہ لیڈر ان کو کہ بدبخت تو تم بھی آ گئے, تمہیں پٹکار ہو تم بھی آ گئے, تو کہتے تمہاری کی وجہ سے تو ہم آ گئے. وہ جو دوسرے لوگ بعد میں آئیں گے وہ کہتے تمہاری وجہ سے تو ہم آ گئے, تو وہ کہیں گے ہم نے تم لوگوں کو کیا کہا تھا, صرف بات کی تھی, آپ کے اوپر ہمارے کیا ضرورت چلتا, اگر آپ نہ مانتے تو کیا کر سکتے ہیں, آپ نہ مانتے, آپ اپنے ارادے سے آئے, ہماری وجہ سے نہیں آئے. پھر یہ جو ہے کہیں گے جو فالوورز ہوں گے وہ کہیں گے اے اللہ ان کی وجہ سے ہم چونکہ اب اس مقام پہ آ چکے ہیں ان کو ڈبل عذاب دے دو, ان کو ڈبل عذاب دے دو. یعنی اس وقت کی بات کر رہا ہوں. کیا کوئی لیڈر جو ہمارا ہے, پارٹی کا لیڈر ہے, گاؤں کا لیڈر ہے یا خاندان کا بزرگ ہے, اگر وہ کوئی اس قسم کی غلط بات کر چکا ہو صحابہ کے بارے میں یا کسی ولی کے بارے میں, کسی نبی کے بارے میں, تو کیا ہم اس کو اون کر سکتے ہیں؟ ہم کہیں گے نہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ ڈٹ کے کہہ دے کہ تو غلط کہتا ہے, لیکن اگر اتنا نہیں کہہ سکتے تو کم از کم اس مسئلے میں ان کا ساتھ تو نہ دونا, اس مسئلے میں اس کو تنہا تو چھوڑ دو, اس مسئلے میں آپ اپنا ساتھ کیوں دے رہے ہیں؟ ہاں, اس وجہ سے انسان کو بہت ڈرنا چاہیے. فقہا کے بارے میں بھی بات عرض کرتا ہوں, یہ فقہا جو ہوتے ہیں نا, یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں, اس میں بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ جو فقہا ہیں ان کو اللہ پاک نے بات چیزوں کے لیے چنا ہوتا ہے. اب یہ سنت خداوندی ہے, سنت خداوندی یہ ہے کہ جس فیکلٹی کی آپ قدر نہیں کرتے اور اس کو استعمال نہیں کرتے وہ آپ سے اٹھا دی جاتی ہے. یہ ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہوں, میں اس ہاتھ کو بلند کر کے اس طرح رکھ لیتا ہوں اور اس کو کوئی حرکت نہیں دیتا, کچھ دیر کے بعد یہ سن ہو جائے گا, اس کو پھر میں خود ہی نہیں ہلا سکوں گا, اور کچھ عرصے کے بعد یہ سوکھ جائے گا, اس کے بعد اس میں کوئی تبدیلی میں لا بھی نہیں سکوں گا مثبت, ڈاکٹر تک جائیں گے لیکن اس میں کوئی تبدیلی میں نہیں لا سکوں گا. یہ کس چیز کی سزا ہے؟ یہ چیز کی سزا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ کو استعمال ہونے سے کیوں روکا. ہاں, جس چیز کو آپ استعمال کرنا چھوڑ دیں, اس کی ناشکری کریں, اللہ تعالیٰ آپ سے وہ ہٹا دیتا ہے. ہاں, یہی چیز یہ ہے کہ فقہا چونکہ فقاہت والے ہیں, عقل مند لوگ ہیں, عقل انہوں نے دین کے لیے استعمال کر لیا ہے. اب اگر ہم ان کے خلاف مطلب ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ اختلاف تو اور چیز ہے, مخالفت اور چیز ہے. اختلاف تو فقہا نے آپس میں بھی کیا ہے, وہ اچھی بات ہے, بری بات نہیں ہے, مخالفت غلط بات ہے. مثلا کوئی کہہ دے امام علی رحمۃ اللہ علیہ ایسے تھے ایسے تھے, ان کے خلاف باتیں کرے, یہ بات غلط ہے. آپ کہہ دے امام علی رحمۃ اللہ کی رائے کے ساتھ مجھے اختلاف ہے کیونکہ میں فلاں فقیہ کے پیچھے چل رہا ہوں, بس ٹھیک ہے, پھر گزارے کی بات ہے, لیکن ان کی مخالفت کی گنجائش تو نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ اگر آپ نے اس طرح کہنا شروع تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ آپ سے فقاہت کو اٹھا دیں گے. اور یہی بات ہم دیکھتے ہیں, آپ ذرا تھوڑا سا غور کر لیں, جو لوگ فقہا کے خلاف باتیں کرتے ہیں نا, ان میں عقل نامی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی, عقل نامی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی. ایسے عجیب طریقے سے وہ حالات ان کے ہوں گے, آپ حیران ہو جائیں گے. اچھا بھلا آدمی ہوگا, داڑھی رکھی ہوگی اور سر کو ننگا کر کے نماز قصدن پڑھ رہے ہوں گے, آپ اس میں عقل ہے بھائی؟ کسی صحابی سے آپ ثابت کر لو کہ انہوں نے کپڑوں کی موجودگی میں, یعنی مطلب جہاں کو کپڑے ان کے پاس ہو, ٹوپی ان کے پاس ہو یا امامہ ان کے پاس ہو, پھر قصدن اس کو ہٹایا ہو اور جو ہے مطلب اس طرح پڑھتا ہو, یہ تو کس طرح ہو سکتا ہے؟ انسان کو تھوڑا شرافت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ہے نا ابھی یہ جو اذانیں دے رہے ہیں, اذانیں جو ہے نا وہ حضرات بہت سارے لوگ کے روزے خراب کر رہے ہیں. اذان وقت سے دو دو تین تین منٹ پہلے دیتے ہیں, دو دو تین تین منٹ پہلے دیتے ہیں, چار چار منٹ پہلے دیتے ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں جو وقت لکھا گیا اس پہ عمل کرو. خدا کے بندے, وہ مشاہدہ پر عمل کی بات ہے. اگر آپ اپنے آنکھوں سے دیکھیں کہ سورج غروب ہو گیا یقینی طور پر, بس اس پہ عمل کر لو, کسی نقشے کو نہ دیکھو. لیکن اگر آپ نقشے کو دیکھ رہے ہیں تو نقشے میں جو اصول نقشہ بنانے والے آپ کو بتا رہے ہیں آپ اس کے مکلف ہیں, آپ کو پابندی کرنی پڑے گی. اگر وہ کہتا ہے کہ غروب میں تین منٹ احتیاط کر لو, تین منٹ بعد غروب کر لو, آپ کو ماننا پڑے گا کیونکہ آپ خود ماہر فن نہیں ہیں. آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کس وجہ سے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس چیز میں جو لوگ جاننے والے بس الو حل ذکر ان کو تم لا تعلمون, جاننے والوں سے پوچھنا چاہیے. تو نقشے بنانے والوں سے پھر پوچھنا چاہیے کہ اس میں ہمیں کیا کریں. اگر نقشہ بنانے والے کہہ دے کہ اس میں تین منٹ جمع کر لو, آپ کو جمع کرنے پڑیں گے, ورنہ آپ خود مشاہدہ کریں. وہ اپنے ضد میں آ کر جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں مکروہ ہوتا ہے. بھائی, خدا کے بندے مکروہ تب ہوتا ہے جب یقینی علم ہو جائے آپ کو کہ وقت داخل ہو گیا ہے, غروب ہو گیا ہے, اس کے بعد انتظار کرنا مکروہ ہے. وہ تو پھر ہم بھی مانتے ہیں, سب کچھ ہم مانتے ہیں, لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر جو ہے نا باقی لوگوں کے روزوں کے ذمہ دار کون ہوگا؟ یہی لوگ ہوں گے. تو یہ فقاہت چن جاتی ہے. میں آپ کو زیادہ تفصیل میں نہیں بتاتا کیونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے اور لوگوں کو جانا ہوتا ہے. اور ان اولاد میں سب سے بڑا مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے, اور بیویوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. ایمان جب درست ہوتا ہے کہ اللہ اور رسول کو سب باتوں میں سچا سمجھے اور ان سب کو مان لے. اللہ اور رسول کے کسی بات میں شک کرنا یا اس کو جھٹلانا یا اس میں عیب نکالنا یا اس کے ساتھ مذاق اڑانا, ان سب باتوں سے ایمان جاتا رہتا ہے. استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. دیکھیے, داڑھی ہے نا, داڑھی یہ کیا ہے؟ سنت ہے, اور سنت موقع ہے, بلکہ قریب بواجب اس کو بتایا گیا ہے. اگر کوئی اس کو نہ رکھے تو گناہگار ہے, لیکن کوئی اس کے ساتھ مذاق کرتا ہے پھر ایمان کے جاتے رہنے کا خوف ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی آپ کے ساتھ مذاق کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے یعنی جس کو کہتے راہ ہدایت کا معیار بنائے ہوئے ہیں. لہذا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے وہ قابل معافی نہیں سمجھا جاتا, لہذا اس کا ایمان چلے جاتا ہے. اس وجہ سے بہت ڈرنا چاہیے, کبھی کسی سنت کے ساتھ مذاق نہیں کرنا چاہیے, دین کی کسی بات کے ساتھ مذاق نہیں کرنا چاہیے. آج کل بہت سارے لوگ ایمان اسی وجہ سے جاتے ہیں. وہ میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا اپنے دفتر میں, ہمارے ساتھ ایک انڈونیشی تھے. وہ بےچارے انڈونیشی, وہ کیا جانتا تھا اردو کو. لوگوں نے اس کو اردو کے چند فقرے سکھا دیے تھے اور ایک اردو کا گانا بھی اس کو یاد کروایا تھا. وہ اردو کا گانا وہ پڑھ رہا تھا تو وہ پڑھنے میں ایک چیز آئی ہوئی, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے, آپ کے سامنے اس کے مثال کے لیے عرض کر رہا ہوں. اس میں وہ کہتے ہیں کہ تو نے موسیٰ کو ناحق تکلیف دی, جس مثاب نظارہ نہ ہو اس کو جلوہ دکھانے سے کیا فائدہ. انا للہ وانا راجعون. ہاں اب دیکھیں اللہ جل شانہ کو مشورہ دیا جا رہا ہے, اللہ جل شانہ کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام میں تاب نہیں تھا. ہاں جلوہ دیکھنے کا تو آپ نے جلوہ کیا دکھایا تھا. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں اس وقت بے شک کچھ بھی کہتے, کیونکہ یہاں یہ جو ہے نا یہ اس میں اختیار دیا گیا ہے, یہ دنیا میں اختیار دیا گیا ہے. لیکن جب اختیار سلب ہو جائے گا, منہ پر بھی مہر لگ جائے گی اور ہاتھ پاؤں بھی باندھ دیے جائیں گے, اس وقت جو ہے نا وہ جو حق آئے گا نا اس وقت پھر پتہ چل جائے گا کہ اس بات نے مجھے کتنا نقصان ہوا, اس بات نے مجھے کہاں پہنچا دیا. ایسی باتوں کا سننے کی بھی اجازت نہیں ہے, ایسی محفلوں سے اٹھنا چاہیے, ایسے محفلوں سے اٹھنا چاہیے. اگر مطلب ظاہر اگر بیٹھنا ہے تو اس نیت سے کہ میں اس کا رد کروں گا. اگر رد کرنے کا حوصلہ ہے تو پھر بیٹھ جاؤ, طریقے سے اگر رد کر سکتے ہو پھر تو بیٹھ جاؤ, ورنہ پھر یہ ہے کہ اگر یہ ہمت نہیں ہے تو پھر جو ہے اٹھ جاؤ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے. دجال کے بارے میں یہی تو ہے, دجال کے بارے میں یہی ہے کہ اس سے بھاگو, اس کے پاس ٹیرو نہیں, کیونکہ اگر اس کے پاس ٹیرو گے تو اس کے پاس اتنی سلفی طاقتیں ہوں گی کہ وہ سلفی طاقتیں استعمال کر کے تمہارے ایمان کو متزلزل کر سکتا ہے. لہذا جو ہے نا مطلب اس سے پھر بھاگو, اس سے بھاگنا ہی وہ ہے. یہ جو جوگی ٹائپ لوگ ہوتے ہیں نا ان کو بھی اس قسم کی قوتیں حاصل ہوتی ہیں. وہ جس وقت مطلب آپ ان کے سامنے آتے ہیں تو باقاعدہ تصرف کر کے آپ کے ذہن کو جو ہے نا منجمد کر لیتے ہیں, پھر آپ کو سہل نہیں سکتے اور سے پھر بڑے پریشانی ہوتی ہیں. تو ایسے لوگ کے پاس بھی نہیں جانا چاہیے. ایک دفعہ ایسے کوئی صاحب جا رہے تھے تو وہ اپنے گرو جی اس کے اپنے جو چیلوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ہندو جوگی, وہ جو ہے نا وہ اس قسم کچھ حرکتیں کر, اس نے کہا چلو میں دیکھ لوں کہ کیا کرتا ہے. جب وہ وہاں پر بیٹھ گئے تو اس کے دل پر بالکل ظلمت چھا گئی اور اس کا دل بالکل پھنس گیا, جیسے کہ اس کے نہ نماز کو مطلب دل چاہتا ہے نہ کسی اور نئے کام کو دل چاہتا ہے, بالکل دل اس کا منقبض ہو گیا. تو یہ بہت روئے کہ میں کیا کروں. ہاں بہت سارے لوگوں سے علاج کروایا, کچھ بھی نہیں ہوا. آخر میں اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں زیارت کی, خواب میں زیارت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ادھر گیا کیوں تھا, تو ادھر گیا کیوں تھا, کیا کرنے کے لیے تم گئے تھے. ہاں اس کے بعد پھر اس کا دل تو کھل گیا لیکن اس کو سبق مل گیا. ہاں مطلب یہ ہے کہ ایسے محفلوں میں بھی نہیں جانا چاہیے. اس قسم کے جو خدا بیزار محفلیں ہوتی ہیں ان سے ہمیں بیزاری اختیار کرنی چاہیے, ورنہ یہ بات بڑی مہنگی پڑتی ہے. قرآن و حدیث کے کلے کلے مطلب کو نہ ماننا اور اینچ پینچ کر کے اپنے مطلب بنانے کو مانے گڑ دینا بددینی کی بات ہے. آج کل بھی مسلمہ چیزوں کے بارے میں لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. مثلا پردے کے بارے میں مسلمہ چیز ہے, اس کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں پردہ تو وہ یہ دل کا ہوتا ہے, دل صاف ہونا چاہیے. خدا کے بندو دل کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا صاف نہیں تھا, کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا صاف نہیں تھا. ہاں ان کا دل کتنا صاف تھا, انہوں نے کتنے پردے کا اہتمام کیا, دل کس کا مطلب. یہ کون سی بات ہے. شریعت ظاہر کو دیکھتی ہے, شریعت دل کو نہیں دیکھتی. ہاں خدا دل کو دیکھتا ہے, خدا دل کو دیکھتا ہے, شریعت ظاہر کو دیکھتی ہے. شریعت کا نفاذ ظاہر پہ ہوتا ہے. اگر ایک شخص نے مطلب ظاہر میں کچھ خلاف ورزی کی شریعت کی, اس کو اسی کے مطابق سزا دی جائے گی. اس کا دل کتنے اچھا کیوں نہ ہو, اللہ کے ہاں وہ بچ جائے گا, شریعت کا حکم اس پر نافذ ہوگا. ہاں تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ شریعت میں جو ہے نا آپ یہ بات نہیں کر سکتے کہ بس وہ دل کا ہونا چاہیے. پردہ جو ہے اللہ کا حکم ہے, پردہ اللہ کا حکم ہے. اس وجہ سے پردہ کرنا چاہیے عورتوں کو. اگر وہ نہیں کرتی تو گناہگار ہے, لیکن اگر اس کو جسٹیفائی کریں کہ یہ ٹھیک ہے اور باقی بات غلط ہے, اس سے کفر کا اندیشہ ہے. گناہ چاہے جتنا بڑا ہو, جب تک اس کو برا سمجھتا رہے ایمان نہیں جاتا, البتہ کمزور ہو جاتا ہے. مطلب بڑے گناہ میں بھی بعض لوگ آج کل وہ کہہ دیتے ہیں نا کہ بڑے گناہ سے لوگ کافر ہو جاتے, بڑے گناہ سے کوئی کافر نہیں ہوتا. یہ ہمارا عقیدہ ہے, صرف یہ بات ہے کہ ایمان کمزور ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے نڈر ہو جانا, نا امید ہو جانا کفر ہے. کسی سے غیب کی باتیں پوچھنا اور پر یقین کر لینا کفر ہے. اب آج کل کتنے لوگ نجومیوں کے پاس جاتے ہیں, ان سے فال کھلواتے ہیں اور زائچے بنواتے ہیں.
میرے پاس بھی آتے ہیں، بلکہ مجھے ٹیلی فون آ جاتے ہیں بعض دفعہ اور مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے لیے دعا کریں اور دیکھ لیں کہ کیا ہے، پھر فوراً اپنی ماں کا نام بتانے لگتے ہیں. میں کہتا ہوں اپنی ماں کا نام اپنے پاس رکھو، مجھے نہ بتاؤ مقام مجھے اپنے ماں کا نام کیوں بتاتے ہو. تو وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی حساب کر لے گا اور حساب کر کے ہمیں کچھ بتا دے گا. یہ حساب ہم نہیں جانتے، ہم ایک حساب جانتے ہیں اور وہ حساب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ چلنا ہے. ہاں یہ حساب ہم جانتے ہیں، اسی حساب پہ ہم لوگوں کو لانتے ہیں، کیونکہ حساب اسی کا ہوگا، حساب اسی کا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت پر کون کتنا چلا ہے. باقی دوسرے حسابات ہم نہیں جانتے. یہ ان لوگوں کے، بلکہ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ مجھے ٹیلی فون آیا، یہیں پر جو ہے نا وہ گول منڈی سے کوئی پروفیسر ہے، اس نے ٹیلی فون کیا کہ ہم نے آپ کا نام سنا، آپ تو ماشاءاللہ ہمارے لیے بڑے سرمایہ فخر ہے، ایسے ہیں ایسے ہیں، آپ سے ملاقات کیسے ہو سکتی ہے. میں نے کہا کہاں سے میرا فین آ گیا. بہرحال یہ ہے کہ وہ جو ہے نا وہ ایسا ہو کہ میں نے کہا آپ کو مطلب کیا ہے، کہتے آپ کی اسٹرانی پہ تحقیق کر دے کہ میں بڑا متاثر ہوں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے ملاقات ہو جائے گی، میں گورنمنٹ سے روزانہ گزرتا تھا وہ جو ہے نا اپنی گاڑی میں، تو میں نے کہا انشاءاللہ ایک دن ملاقات ہو جائے گی. ایک دن ٹائم طے کر کے وہ جو ہے نا وہ میرے لیے کھڑے ہوتے اور مجھے اپنے گھر لے گئے اور بہت تکلف کا بندوبست کیا تھا. تو پھر اس نے مجھے جو ہے نا اصل بات بتائی کہ اصل میں آپ اسٹرانمی کی چونکہ جانتے ہیں اور حساب کر سکتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس کچھ وہ ذائچے بنانے کے جو ہے نا پروگرام، وہ کمپیوٹر پروگرام میں بنوانا چاہتا ہوں آپ سے، کیونکہ دیکھیں نا یہ جو ہے نا وہ یہ بہت مہنگے سافٹ ویئر ملتے ہیں، تو آپ اگر یہ ہمارے لیے ہیلپ کریں تو بڑی مہربانی ہوگی. میں سمجھا اچھا یہ مجھے نجومی سمجھتا ہے، یہ مجھے نجومی سمجھتا ہے. پھر اس کے بعد میں نے اپنے کتاب کے اوپر صاف لکھا کہ میں نجومی نہیں ہوں، کوئی مجھ سے نجوم کے بارے میں باتیں نہ پوچھے، کوئی مجھ سے نجوم کے بارے میں باتیں نہ پوچھے. اصل میں لوگوں کو یہ غلط فہمی کہ فلکیات جو ہے اس کو نجوم سمجھتے ہیں، حالانکہ فلکیات نجوم نہیں ہے. فلکیات کے بارے میں خود انگریزی کی کتابیں پڑھے، اسٹرانومی اس کی کتابیں پڑھے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ علم ہے جو ستاروں سیاروں اور جو اجرام فلکی ہے ان کے جگہوں کے بارے میں، ان کے رفتاروں کے بارے میں اور ان کے مزید تفصیلات کے بارے میں بتاتے ہیں. یہ اسٹرانومی ہے. ایسٹرالوجی وہ چیز ہے جو ستاروں اور سیاروں کے اثرات کے بارے میں بات کرتے ہیں. اچھا تو ایک اسٹرانومر جو انگریز ہے اس نے بپتی کسی ہے کہ ان لوگوں سے اگر پوچھو تو یہ آپ کو تو یہ بتا دے گا کہ زحل کے فلاں اثر ہے، زحل کا فلاں اثر ہے، لیکن اگر یہ پوچھو کہ زحل آسمان میں ہے کا تو نہیں بتا سکتے، یہ نہیں بتا سکتے. تو یہ سارے کا سارا فراڈ ہے. میں آپ کو اس کی حقیقت بتا دیتا ہوں. اس کی حقیقت یہ ہے کہ دیکھو جتنی پیشنگوئیاں ہوتی ہیں آپ ان کے بینرز پہ نہ جائیں، بلکہ یوں کریں کہ آپ اخبار لے لیں اور اخبار سے آپ پڑھتے جائیں کہ ان لوگوں نے کیا کیا پیشنگوئیاں کی ہیں، پھر اگلے صفحوں میں دیکھیں کہ کون سی پیشنگوئیاں صحیح ہوئی اور کون سی غلط ہوئی ہیں. پورے سال کو اسکین کرے اب ایک اخبار، آپ کو پتہ چل جائے کہ کس نجومی کی کتنی خبریں بڑے پیشنگوئیاں صحیح ہوئی اور کتنے غلط ہوئی ہیں. اب مثال کے طور پر اگر 100 میں ان کے 10 یا 15 پیشنگوئیں صحیح ہو جائے تو یہ کیا بات ہے، یہ تو میرے بھی ہو سکتی ہے. اگر میں بغیر علم کے بھی کچھ بھی کہہ دوں تو ظاہر میری بھی کچھ باتیں صحیح ہو سکتی ہیں. وہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ جو ہے نا وہ یہ جب بادل آ جاتا ہے تو میرا دادا اور دادی میں کوئی ایک بزرگ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کیسے؟ کہتے ہیں جب بادل آ جاتے ہیں تو میرے دادا کہتے ہیں کہ بارش ہوگی، دادی کہتے ہیں کہ نہیں ہوگی. تو یا بارش ہو جاتی ہے نہیں ہوتی؟ تو اگر ہو جائے تو دادا بزرگ، اور اگر نہیں ہو جائے تو دادی بزرگ. تو 50% چانس تو ہر چیز میں ہوتا ہے. تو یہ اس قسم کے جو چانس میٹر ہوتے ہیں اس میں کسی کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس پر یقین کرنا ہمارا کام نہیں ہے. ہاں البتہ سائنٹیفک قوانین کے مطابق اگر کوئی کہہ دے کہ چونکہ بادل اس طرف آ رہے ہیں اور اس کی رفتار اتنی ہے، یہاں پر اس وقت پہنچ جائیں گے، این ممکن ہے کہ اس سے جو ہے بارش ہو جائے، بس ٹھیک ہے، آپ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں، بادل کو دیکھ کر آپ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں. تو اس قسم کے جو طبی قوانین ہے اس کے مطابق اگر کوئی ریسرچ کر کے بتا دے تو اسے اسلام منع نہیں کرتا. لیکن یہ جو باتیں ہیں کہ پیشنگوئی کر کے لوگ بتا دیں کہ اس طرح ہوگا یہ سارے کے سارے فراڈ ہیں، یہ سارے فراڈی بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے اوپر نہیں جانا چاہیے، اپنے ایمانوں کو نہیں خراب کرنا چاہیے. غیب کا حال سوائے اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں جانتا، البتہ نبیوں کو وحی سے اور ولیوں کو کشف اور الہام سے اور عام لوگوں کو نشانیوں سے بعض باتیں معلوم ہو جاتی. یہ جو کشف و الہام ہے اس کے بارے میں عرض کر دوں کہ کشف بھی ایک حقیقت اور الہام بھی ایک حقیقت ہے، لیکن یہ ہمارے لیے شریعت کا معیار نہیں ہے. مثال کے طور پر شریعت میں ایک چیز بالکل وضاحت کے ساتھ ہو کہ اس طرح کرنا چاہیے، اور دوسرا آدمی کہہ دے کہ مجھے خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہ کام ایسا کرو، اگر وہ بات شریعت کے مطابق نہ ہو تو اس بات کو نہیں مانیں گے. اس کی وجہ ہے کہ خواب کش اور الہام شریعت میں حجت نہیں ہے, اس کی آپ کوئی تعبیر کریں گے. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو خواب میں, نعوذ باللہ من ذالک, کسی کو خواب میں بتا دے کہ شراب پیو, تو اس کی یہ تعبیر کی جائے گی کہ جیسے کسی کو دھمکایا جاتا ہو نا کہ تم پی کر دیکھو, ہاں تم پی کر دیکھو, اس کے لیے تعبیر کی جائے گی. یہ نہیں کہ اسے آپ کہنے بس مجھے شراب کی اجازت مل گئی. ہاں یہ بات تو بالکل صحیح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ جائیں تو بالکل سچے ہوتے, وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کے ظاہر کے جو مطلب جو قوانین ہے وہ خواب کے اوپر بدل لیں. خواب کے اوپر آپ بدل نہیں سکتے, اس کی آپ کو تعویل کا حکم ہے. ہاں کیونکہ ظاہر ہے, یعنی جو شریعت کی جو باتیں ہیں جو ظاہر سے آئی ہوئی ہیں اس کے مطابق عمل کیا جائے گا. خواب کے اوپر اگر فیصلے ہو تو اگر کوئی کہہ دے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ باللہ من ذالک بتایا ہے کہ اب جو ہے نا وہ انا خاتم النبی لا نبی بعدی, اس بات کو اب منسوخ کر دیا گیا ہے, اب نبی آ سکتے تو آپ مان لیں گے. ہاں یہ کوئی بھی آپ کیا آپ ان کے ساتھ کیا جدل کریں گے, وہ کہتے میں نے خواب دیکھا. تو خواب پہ کش پہ اور الہام پہ شریعت کے فیصلے تو نہیں ہوتے. کوئی بے شک کتنے بزرگ کیوں نہ ہو, اس کی کش کو آپ شریعت میں معیار نہیں سمجھ سکتے. ہاں یہ جو ہے نا بعض لوگ استخارے کا غلط مطلب لیتے ہیں. استخارہ کیا چیز ہوتا ہے؟ استخارے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا, یہ باب افعال سے. ہاں جی تو اس میں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنے والی بات ہوتی ہے. اب یہ جو ہے نا یہ آپ دیکھ لیں کہ آپ جس وقت استخارہ کرتے ہیں تو سنت طریقے کے مطابق کریں, اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے کچھ وہ بتائے ہیں, وہ دعا بتائی ہے. وہ آپ عشاء کے نماز کے بعد کچھ نفل پڑھ کر ثنا اور درود شریف کے بعد وہ دعا کر لیں. اس میں دو جگہ حاضر الامر آتا ہے, اس میں اس چیز کا تصور کر لیں. اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈال لے گا کہ آپ کے لیے کون سا اچھا ہے کون سا اچھا نہیں ہے. کبھی خواب بھی آ سکتا ہے, ہاں لیکن خواب آنا بھی ضروری نہیں ہے. اب یار لوگوں نے یہ کیا کہ اب لوگ ٹھیکیدار بن گئے استخار کرنے کے لیے. کہتے ٹی وی پر بھی استخار کراتے ہیں, آج کل ٹی وی پر استخارے ہوتے ہیں. مطلب ان کو ٹیلی فون کر لیتے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں, وہ کہتے ہیں چند سیکنڈ میں بتا دے کہ کرو یا نہ کرو. یہ مجھے بتا دے کہ یہ کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ کرو یا نہ کرو, لیکن نقصان کس کا ہوگا؟ جس نے پوچھا ہے اگر اس نے غلط اس کو بتا دیا تو نقصان اس کا تو نہیں ہو جو بتانے والا ہے کہ کرو یا نہ کرو, بلکہ اس کا ہوگا جس کو بتایا جا رہا ہے. تو دوسروں کے کاسٹ پر چیپ پاپولرٹی گین کرنا ہے یہ. دوسرے کے کاسٹ پر نقصان دوسروں کو ہوگا, پاپولرٹی اس کی ہوگی. لوگ کہیں گے جی بالکل زبردست استخارہ کرتے ہیں, مجھ سے بھی لوگ استخارے کے لیے کہتے رہتے ہیں. میں سے کہتا ہوں مجھے یہ ثابت کر لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے استخارہ کیا ہو, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی نے کسی کے لیے استخارہ کیا ہو. ہاں استخارے کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سمجھائی ہے جیسے کہ قرآن پاک کی کوئی آیت سمجھا رہے ہو, اس طرح سمجھائی ہے, اس پہ زور بہت دیا ہے, لیکن کبھی کسی کے لیے استخارہ نہیں کیا. ہاں اس وجہ سے آپ خود استخارہ کر لے, جیسے صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے خود استخارہ کرنے کو, تم بھی استخارہ کرو, اللہ تعالیٰ سے مانگو دعا کر لو. ہاں اس طرح ہم مختصر ایک استخارہ بھی بتاتے ہیں, آپ حضرات کو بھی بتا دیتا ہوں. کبھی اگر جلدی کوئی کام کرنا ہو اور فوراً فیصلہ کرنا ہو تو آپ یہ دعا پڑھنا شروع کر لے, اللہ مخیر لی وختر لی, اللہ مخیر لی وختر لی, اے اللہ ہمارے لیے تو خود چن لینا اور خود ہی چھانٹ لینا, اللہ مخیر لی وختر لی. ان شاء اللہ جب آپ دل سے اس کو پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں سے یہ بات ڈال لے گا. یہ ایک اچھی بات ہے, لیکن کریں گے آپ خود ہی. آسان تو ہو سکتا ہے لیکن کریں گے آپ خود ہی. دوسروں کے لیے استخارہ کرنا جو ہے وہ سنت سے ثابت نہیں ہے. خامخواہ جو ہے نا وہ نہیں کرنا چاہیے, لوگوں کی عادتیں خراب ہو جاتی. کسی کا نام لے کر کافر کہنا یا لعنت کرنا بڑا گناہ ہے. ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ظالموں پر لعنت, جھوٹوں پر لعنت, مگر جن کا نام لے کر اللہ اور رسول نے لعنت کی ہو یا ان کے کافر ہونے کی خبر دی ہو ان کو کافر ملعون کہنا گناہ نہیں ہے. یہ یا قول فیصل ہے, کیونکہ ہم لوگ بھی اپنے اندازے سے ہی نہیں کر سکتے. اگر کسی کو میں نے لعنت ہی کہہ دیا, عین ممکن ہے کہ میں نے اپنے کسی بائسڈ اوپینین کی وجہ سے کیا ہو, وہ میرے پارٹی کے خلاف ہو. مثال دیتا ہوں, میں سیاسی آدمی تو نہیں ہوں, مثال کے لیے میں عرض کرتا ہوں, ضیاء الحق اور بھٹو صاحب کو لے لیں, تو پیپل پارٹی والوں کے لیے ضیاء الحق لعنتی ہیں, اور جو ضیاء الحق کے ماننے والے ان کے لیے بھٹو لعنتی ہے. تو فیصلہ آپ کس کی مانیں گے؟ فیصلہ تو یہاں دونوں کا نہیں چل سکتا, فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کرے گا کہ کون کیا ہے, وہ تو ادھر فیصلہ ہوگا. یہاں پر کسی کے کہنے سے کچھ ہوتا ہے؟ یہاں پر کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. تو اس کے بارے میں روکا گیا کہ کسی کو لعنت ہی نہیں کہنا چاہیے. ہمیں کیا پتا, اللہ تعالیٰ دل و حال کو جانتا ہے. ممکن ہے جس کو نعوذ باللہ من ذالک پکا گناہگار سمجھ رہے ہو اس نے توبہ کر لیا ہو, اور توبہ کے ساتھ دنیا سے چلا گیا ہو, اور
اور جس کو ہم بہت شریف آدمی سمجھ رہے ہیں وہ اس کے زبان سے کوئی کلمہ کفر نکلا ہو یا کوئی کلمہ بے ادبی کا نکلا ہو اور اس کا مقام بہت خراب ہو چکا ہو, ہمیں کسی کے بارے میں نہیں, ہاں جس کے بارے میں یقینی طور پر معلوم ہو چکا ان کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. وقت آج پھر زیادہ لگ گیا, معافی چاہتا ہوں. اب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو عمل کی توفیق دے دے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک, یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں, اپنی کمزوری تیرے سامنے پیش کرتے ہیں. اللہ ہماری مدد فرما دے, جو چیزیں صحیح ہیں اللہ میں وہ صحیح دکھا دے اور اس کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرما دے, اور جو چیزیں غلط ہیں وہ ہمیں غلط دکھا دے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو اپنے رضا والے کام ہیں وہ ہمیں اللہ سے کہا دے, اور یا اللہ اس پر ہم سے عمل کرا دے, اور یا اللہ ہمیں قبول فرما دے, اور یا اللہ جو تیرے ناراضگی کے کام ہیں اے اللہ ان سے ہمیں بچا دے, ان کی نفرت ہمارے دل میں ڈال دے, اور ان سے اللہ ہمیں دور فرما دے. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ کر دے, حق والے حق کے ساتھ کر دے, ہمیں حق پر قائم رکھ. اے اللہ ہمیں اللہ حق پر چلا دے, اور یا اللہ حق پر قائم رہتے ہوئے اے اللہ حق راستے پہ رہتے ہوئے اے اللہ موت تک اے العالمین ہمیں حق پر قائم رکھ. اے اللہ تو ہمارے لیے اے اللہ دین پر چلنا آسان فرما دے, اور یا اللہ جو دیندار ہے ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, ان کے قریب ہونے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ صالحین کے ساتھ ہمیں کر دے. اے اللہ ہمیں اعلی ذکر بنا دے, اعلی تقوی بنا دے, اعلی خیر بنا دے. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اے اللہ جو بھی خیر کی باتیں تیرے بھی پاس وسلم نے اے اللہ مانگی ہیں وہ ہم بھی مانگتے ہیں, ہمارے لیے بھی اللہ العالمین ان کو قبول فرما دے. تیرے بھی پاس وسلم نے جن شروع سے پناہ مانگی اور شروع سے ہم بھی پناہ مانگتے ہیں, اے اللہ ہمیں بھی ان سے پناہ نصیب فرما. انت المستعان ولا حول ولا قوۃ الا بک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. برحمتک اللهم.